أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
نحمدك ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اس سے بھی بڑا احسان کہ اس نے ہمیں باشعور مسلمان بنایا، ایسا نہیں کیا کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہوں. تو اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ چند باتیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ضرور بولوں کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے. یہ جملہ ہم شروع سے سنتے اور سناتے آئے. ہمارا دین صرف ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات ہی نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارے دین کے اندر زندگی گزارنے کے ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو آج کے معاشرے سے دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ جب ناروے میں نئے نئے آئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں کچھ پابندیاں محسوس ہوئی ہوں. مثلاً ایک پابندی جو ہم میں سے بہت ساروں کو چبھتی ہے، اور وہ ہے سیٹ بیلٹ باندھنا. ایسے ہی مجھے یہاں آنے کے بعد یہ بہت ہی مشکل لگا تھا، شروع میں اس لحاظ سے کہ جب آپ پاکستان میں ایک مہینہ ڈیڑھ گزار کے یہاں آتے ہیں تو آپ کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے، اور جب یہاں سے ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی شروع کے دو چار دن بڑے مشکل ہوتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھتے کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ سیلڈ بیلٹ. اور جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اور رہن دے سانو پتا تو باہروں آئی ہے. اب جن کو پنجابی نہیں آتی پھر ان سے معذرت ہے. باہر جا کے اگر ہم سیٹ بیلٹ باندھے تو لوگوں میں کہتے ہیں ڈرپوک, ایڈی جان پیاری ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پہ ٹکٹ ملے تو وہ گورنمنٹ کا ٹکٹ ملتا ہے. پاکستان میں میں نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ ڈرائیور اگر بیلٹ نہ باندھے تو جس کا دل چاہے اس کو وہاں روک کے اسے 500 روپے کا نوٹ لے جاتا ہے. پرچی مانگو, کہتے پرچی مانگنی ہے تو وہ تھانے آنا. یعنی بہرحال یہ تو ایک بات تھی چھوٹی سی, لیکن کسی بھی ملک میں آپ اور میں جاتے ہیں تو وہاں کے قانون ہوتے ہیں نا, ہم مانتے ہیں. اور الحمدللہ وہ قوانین ہماری دشمنی میں نہیں ہوتے, اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں خوبصورت دین دیا تھا, اس دین کو صرف نماز روزے میں نہیں مقید کیا, بلکہ اگر اس وقت میں آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت رکھ دوں کہ جس میں آپ کو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے کر گئے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوہ, اور جو کچھ تم کو رسول دے وہ لے لو. کتنا پیار ہے اس جملے میں. کوئی پیارا کچھ بھی دے وہ اچھا لگتا ہے نا. پیارا ڈانٹ بھی دے تو وہ بھی اچھی لگتی ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ ڈانٹ بھی ہر ایک نہیں دیتا, وہی دیتا ہے جس کو ہم سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دیکھیے وما, اور جو, ماں کا لفظ بالکل کامن ہے, بالکل سمپل, جو کچھ بھی, بلکہ وہ ماں کو اکٹھا پڑھوں تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے, اور جو کچھ بھی تم کو رسول دے وہ لے لو, فخذو ہو. وہ نماز کا حکم ہے وہ لے لو, وہ زکات دینے کا حکم دیتا ہے وہ لے لو, وہ تمہیں اچھے اخلاق کی تعلیمات دیتا ہے وہ لے لو, وہ رسول تمہیں شادی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے وہ لے لو, جو دیتا ہے لے لو. وہ ماں نہ من ہو بند ہو, اور جس سے وہ روکتا ہے اسے رک جاؤ, جو دے دے وہ لے لو, جس سے روک کے اس سے رک جاؤ. اور وتق اللہ, اور ڈر جاؤ اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ زبردست سزا دینے والا ہے. ایک صحابی کو ایک عورت کہیں نظر آئی تو بات ہوئی, تو عورتوں کے بارے میں انہوں نے کوئی حکم دیا تو کہنے لگے کہ عورتوں کو بھمے بنانا منع ہے. یعنی ایک سائڈ کی بات سے آپ کو اس آیت کی امپورٹینس سمجھانا چاہوں گی. کہنے لگے کہ عورتوں کے لیے بھمے بنانا منع ہے, یعنی جس کو آج کی زبان میں پلکنگ کہتے ہیں ہم لوگ. تو وہ عورت کہنے لگی کہ کیا یہ حکم قرآن میں ہے؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا, اچھا قرآن میں پھر تو فرض ہی ہوگا نا, حدیث ہے پھر سو کے یہ تو بس ایسے ہی ہے, یہ تو سنت ہے. اچھا چلو قرآن ہے, پھر نہ کیا تو بڑا گناہ ہوگا, حرام ہو جائے گی بات. یعنی لوگ قرآن کی بات کو الحمدللہ آج بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس سے علاوہ کوئی بات ہو تو ذرا سا ڈھیلا ہو جاتے ہیں. کہنے لگی کیا یہ حکم قرآن پاک میں ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل ہے. چلی گئی, ام یعقوب اس عورت کا نام تھا, طویل روایت ہے, یہاں صرف آپ کو اس آیت کی امپورٹینس کے لیے بتانے لگی ہوں. چند دن گزرے, واپس آ گئی, کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن کھول کے دیکھ لیا, مجھے تو کہیں بھموں اور پلکنگ کے بارے میں کوئی حکم نہیں ملا. کہنے لگے اچھا قرآن لاؤ. یہی آیت سورۃ الحشر کی کھول کے کہتے ہیں کیا یہ آیت پڑھی تھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں رسول دے وہ لے لو, اور جس سے روک کے اس سے رک جاؤ. کہتی ہاں یہ تو پڑھی تھی. تو کہا جاؤ, پھر اسی رسول نے منع کیا ہے کہ عورتیں بھموں کے بال نہ بنائیں. کہنے لگی لو تمہاری تو اپنی بیوی یہ کام کرتی ہے. کہا اچھا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, تم جاؤ, جا کر دیکھ کر آؤ. گھر گئے, وہ عورت گئی ان کے گھر ملنے گئی, مل کے تھوڑی دیر میں واپس آ گئی. کہنے لگی نہیں نہیں معاف کرنا, مجھے غلطی لگی تھی, دور سے مجھے ایسا لگتا تھا لیکن میں نے اس کو قریب سے جب دیکھا تو وہ ایسا کام نہیں کرتی. اس پہ اس صحابی عبداللہ بن مسعود کا جو کال تھا, کہنے لگے کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہ رہتی. اب یہ بھموں سے نفرت نہیں تھی, یہ رسول کے حکم سے نفرت تھی. تو عزیز ساتھیو, آج یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب بھی ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں لوگ بہت سارے سوال لے لیتے ہیں دل میں دماغ میں. تو جب تک نبی کا مقام نہیں پتا ہوگا, جب تک دین کے اندر اللہ کے نبی کے حکم کی حیثیت کیا ہے, تب تک ہم نہیں جان سکتے کہ کوئی چیز کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. آپ کو ریڈ لائٹ پہ سب کھڑا کرتے ہیں, ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں ریڈ گرین اور یلو لائٹ سب کو پتا ہے. کوئی ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہو اور وہاں کوئی بھی چاروں طرف نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ رات 12 بجے گزرے, ریڈ لائٹ جل گئی, کھڑے ہیں مزے سے, پتہ ہے کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے, نہ ادھر سے گاڑی آ رہی نہ ادھر سے, آپ کہتے ہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں لو مجھے تو ایڈونچر کا شوق ہی بڑا ہے, میں تو اتنا اچھا ڈرائیور ہوں, جل رہی ہے گرین یا سمجھیں کہ یلو لائٹ جل رہی ہے, کچھ بھی ہے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کھڑے ہو سکتے ہیں ہم لوگ گرین لائٹ پہ؟ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں تعظیمن, کوئی پوچھے کیوں کھڑے ہو, آپ کہتے ہیں حرج کیا ہے, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ نے نہیں کہا کہ ادھر کھڑے ہو گرین لائٹ پہ، تو آپ کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا، سب کو سمجھ آتی ہے نا. گورنمنٹ نے اگر آپ کو ریڈ لائٹ پہ رکنے کو کہا ہے اور گرین پہ نہیں رکنے کو کہا، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اب آپ گرین پہ یہ سوچ کے رک جائیں کہ حرج کیا ہے. تو یہ دوسرا ایک جملہ جو بہت ہی سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اوپر گھڑتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حرج کیا ہے. تو یہاں سے میں نے آپ کے ذہن میں یہ دو باتیں ڈال دی کہ کسی بھی ملک کے قوانین کو ماننا پڑتا ہے. اچھے شہری وہی ہوتے ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں، اس کا ہر وہ قانون جو انہوں نے آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے ملک کو صحیح رکھنے کے لیے بنایا، اس کو فالو کریں. جہاں کوئی کانٹراڈکشن ہو جائے اسلام سے وہ ایک الگ ایشو ہوگا، لیکن یہ کہ رولز کو فالو کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھی رولز بنائے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت ہی احسان ہے کہ ہم نے محرم کے مہینے میں یہ سیریز شروع کی تھی، اور آپ میں سے کوئی سسٹر ضرور ایک آدھی تو ہوں گی کہ جنہوں نے اس سیریز کے سارے ہی لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، کہ محرم اور آج کا مسلم سے شروع ہو کر سفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی میں آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے شعبان المعظم اور آج کا مسلمان. تو تھوڑی سی بات رکھوں گی کہ شعبان کا مہینہ کیا ہے. دیکھیے میں آپ سب کو کہوں کہ رمضان کے شوق میں بہت سارے لوگ شعبان سے غافل ہو جاتے ہیں. شعبان حقیقت میں ایک بہت خوبصورت مہینہ، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آٹھواں یعنی ایٹھ منتھ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. اس مہینے کی خوبیاں کیا ہیں چند چیزیں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر آپ خود بھی سوچیں گے کہ واقعی یہ میں نے سوچا بھی تھا نہیں. تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ابھی کافی سارے دن ہیں. تو شعبان کے مہینے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. احادیث موجود ہیں، نسائی کی روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. یعنی رمضان میں بھی رکھتے تھے شعبان میں بھی. اور یاد رکھیے، مختلف روایتوں کو جمع کروں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے مسلسل دو مہینے کے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ہم پہ فرض تو نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہے کثرت سے روزے رکھیں. ساتھ ہی ایک روایت سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے، صحابی نے جب پوچھا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں اتنے، تو آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. تو اگر مجھے آپ کو یہ بات نہیں پتا تھی تو پھر غفلت تھی، الحمدللہ اللہ نے آج ختم کر دی. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کے پاس بندے کے سارے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اب آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچیں اور میں اور آپ کچھ اور سوچیں. اور یہی آپ کی گواہی حضرت عائشہ سے ترمذی میں بھی ملتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے مسلسل کبھی نہیں دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی اب کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، رکھتے ہی تھے، ہمیشہ رکھتے تھے. اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ چھوڑ دیتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ آپ کبھی رکھیں گے نہیں، اور رمضان کے مکمل اور شعبان کے بھی مکمل روزے رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے. اب آپ دیکھیے، میرے آپ کے لیے آج پہلی چیک لسٹ میں چیز آ گئی کہ مجھے آپ کو اس میں روزے رکھنے ہیں. اب تھوڑی سی روزے کی بات ہوئی ہے تو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. پہلی بات دیکھیے کہ ہمارے فرض روزے چھٹتے ہیں، خواتین کے بھی چھٹتے ہیں، کسی اور کے بھی کسی عذر سے چھٹتے ہیں، ہمارے پاس پورا سال ہوتا ہے. یہ جو شعبان کا مہینہ نا، یہ آخری چانس ہے. اسی سال کے اندر اندر اگر آپ اپنے روزے پورے کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس کا اور کفارہ نہیں دینا پڑتا. لیکن اگر ایک رمضان گزرنے سے دوسرا رمضان آنے تک آپ پورے نہیں کر سکتے اور اگلا بھی رمضان آ گیا، تو پھر اس کو اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. تو اس مہینے میں بھی ماشاء اللہ آٹھ ہی دن گزرے ہیں، ابھی ہمارے پاس تقریباً 21-22 دن ہے. تو سوچ لیجیے کوئی چھوٹے بے روزے ہیں تو رکھ لیجیے، اچھی بات ہے، پریکٹس ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، جب آگے آنے جو ہیں روزے تو پھر آپ کیوں رکھتے؟ حکمتیں بھی تو معلوم کرنی چاہیے نا. حالانکہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کا عمل کافی ہے، ہمیں حکمت پتہ چلے نہ چلے بس آپ کی سنت سمجھ کے رکھ لیں گے. حکمت کیا ہے کہ ٹرائل، ریہرسل، आपने ये चीज पहले सुनी है ना कभी, कोई काम करना होता है हम एकदम जाके कर देते हैं। मैंने देखा है लोगों ने प्रोग्राम करने होते हैं तो उसकी रिहर्सलें करते फिरते हैं कि अभी ये करेंगे वो करेंगे, कहीं जाना है उसको पहले जाके चेक कर रहे हैं माइक काम कर रहे हैं नहीं कर रहा, क्यों? इससे ट्रायल हो जाता है। तो शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखने से फायदा क्या होगा कि आपकी मेरी बॉडी जो पिछले तकरीबन 10 महीने से रोजों से फ्री थी, क्योंकि शायद ही कभी रखा हो किसी ने इल्ला माशाल्लाह, तो इसमें रख लीजिए, शुगर चेक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, हार्ट चेक होगा, और सबसे बड़ी बात है नफिल रोजा है, जब दिल चाहा तोड़ भी दे, कोई गुनाह नहीं, कोई कफारा नहीं, कोई इसमें खराबी नहीं है। तो रमजान से पहले इसको रखने से जिस्म यूज टू होने लगता है। फिर दूसरी चीज आप देखिए कि जब कोई काम आसान दर्जे पे करना होता है ना तो उसको पहले से दोहरा लेना चाहिए। हो सकता है कि शाबान में ही रोजे रखने के मूड बनते बनते रमजान तक हम बिल्कुल एहसान के दर्जे पे पहुंच जाए, तो रोजे रखिए। अब इसमें क्या कब रखें, कितने रखें, क्या तरीका है, किस नियत से रखें, कोई नियत नहीं, कोई तरीका नहीं। मैं रिकमेंड आपको ये जरूर करूंगी कि अगर आपके फर्ज रोजे छुटे हुए हैं तो वो रख लीजिए साथ साथ, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला फर्ज को पूरा करने का भी अजर देगा और शाबान के महीने में रोजे की अजर भी है। अब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फौरन ही रख लेते हैं, ये तो बड़ी आसान बात है। अच्छा, यहाँ एक साइड पॉइंट, वैसे छोटा सा पॉइंट है लेकिन मुझे उम्मीद है शायद किसी एक सिस्टर को भी फायदा हो, कि कई सिस्टर्स को ये पता ही नहीं है और स्पेशली बच्चियों को कि रमजान के छुटे हुए रोजे रखने चाहिए। आप में से कोई है सर, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी बात से किसी एक को पता तो चला कि रोजे रखने होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे जो रमजान के रोजे छुटते थे हम उनकी कजा करती थी और जो नमाजें छुटती थी उसकी कजा हम नहीं करते थे। वजह भी साफ जाहिर है कि 6 रोजे छुटे मिसाल है, सारे साल में आप देखिए हर 2 महीने बाद एक रोजा रखेंगे आपके रोजे पूरे हो जाएंगे। आज आप पीरियड से पाक हुई 6 दिन के बाद, फजर की नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो ये 6 दिनों की 30 नमाजें भी पढ़नी पड़ गई, तो हो सकता उस दिन की भी चली जाए, अल्लाह ने माफ किया। अब एक जनरल रूल समझिए, हमारी शरीयत इतनी ज्यादा इंसान के साथ टेलर मेड है, टेलर मेड समझते हैं कि जैसे जिस्म पे कपड़ा रख के सिलवाते हैं ना लोग, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए सहूलत वाला दीन बनाया। आज मैंने जो चीज देखी और वाकई यकीन करे सिर्फ ना समझी, मैं मुझे यकीन है कि अगर आज आपको मेरी ये बात समझ आ गई तो आप कभी भी इस मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। और वो क्या है कि रोजे जिस तरह ये रखने होते हैं नमाजे माफ हैं, इसी तरह पिछली जिंदगी आप पहले कभी रोजे रखते थे कभी नहीं रखते थे, इसी तरह आदत थी कभी नमाजें पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, अब क्या हुक्म है? जो नमाज आपको याद है पता है, मिसाल अल्लाह ना करे आज फजर की आंख नहीं खुल सकी, आप 7 बजे उठे, सनराइज हो गया, उठिए फौरन पढ़ लीजिए, नमाज पढ़नी पड़ेगी फौरन। इसी तरह से आप देखिए कि रोजा छोटा उसको रखना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कोई शख्स फौत हो गया, उसके फर्ज छुटे हुए रोजे थे और नमाजें भी कुछ थी नहीं, क्या करेंगे? मैं और आप अपनी अकल तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है, मम माता, जो मर गया, वाले ही सियामुन, उसके ऊपर रोजे थे यानी उसके फर्ज रोजे छुटे हुए थे तो क्या करे? फसाम वली यू, तो उसका वली, उसका बच्चा, कोई भी जो उसकी विरासत में हिस्सा पा रहा है यानी जो करीबी है वो उसकी तरफ से रोजा रखेगा। बात समझ गए? नमाजों के लिए नहीं कहा। वजह देखिए, नमाज असल में हमारे हिसाब से, मैंने बल्कि नियत की इंशाल्लाह ये एक साल पूरा हो जाएगा ना जब ये हर महीने की सीरीज का, तो हम इसी सीरीज को अगले साल कंटिन्यू करेंगे, नमाज और आज का मुसलमान, कुरान और आज का मुसलमान, रमजान और आज का मुसलमान। तो आप देखिए कि हमारा नमाज के साथ भी ताल्लुक बहुत खूबसूरत नहीं है। नमाज ना होना इज इक्वल टू इस्लाम ना होना। कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, जो याद है कि डेफिनेट नहीं पढ़ी, मिसाल है कोई कहते मैंने तो कभी फजर पढ़ी नहीं, गिनिए सारी फजरें पढ़िए, आपको डेफिनेट पढ़नी पड़ेंगी। बट कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, याद नहीं, भूल गए, आज से मतलब आप देखिए कि 5 मई है आज 2017, आज आपको समझ आया कि जब नमाज नहीं है तो दीन नहीं है, सीधी सी बात है। तो फिर आज से आप कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे। आज के बाद इंशाल्लाह ये भी जो हम इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ेंगे उससे, बल्कि अभी असर की नहीं पढ़ी तो उठ के जाइए फौरन, मैं आपको इजाजत देती हूँ, जाइए पीछे कमरे में नमाज पढ़ के वापस आ जाइए। ये असर की नमाज आप पे लाजिम हो गई, जो याद है ना, जोहर पढ़ी थी नहीं पढ़ी, असर पढ़ी थी नहीं पढ़ी, एक सिंपल रूल है। जो नमाज आपको याद है कि मैंने नहीं पढ़ी, आज की है या साल पहले की है या 6 महीने की, वो पढ़िए। और जिसका पता ही नहीं है یاد نہیں، گنتی نہیں، کیئر لیس تھا، اس کے لیے کیا ہے توبہ؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس یہ سوال گیا تھا کہ جب پچھلی زندگی میں جو چھوڑی بھی نمازیں ہوتی ہیں آپ وہ توبہ کیے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، مثال لیجئے 20 سال کی شخص میں ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، نماز کب فرض ہوتی ہے؟ 10 سال کی عمر میں. آج وہ 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ آج سے 10 سال پرانی نمازیں پڑھو؟ آف کورس نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام لانا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہنے لگے کہ اس شخص کا اسلام اس کے لیے رحمت بنانا، سمجھ گئے نا، 10 سال کی نمازیں معاف ہو گئی. تو ایک مسلمان توبہ کرتا ہے، وہ تو اس سے بہتر ہی ہے نا، کفر سے اسلام پہ نہیں آیا، صرف رواجی اسلام سے شعوری اسلام پہ آ گیا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کیا اس کی توبہ اس کے لیے زحمت بنے گی؟ جس طرح اللہ کفر سے اسلام پہ آتے ہوئے انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی پچھلی نمازیں معاف کر دیتا ہے، انشاءاللہ توبہ کے بعد اللہ پچھلی زندگی کی نمازیں معاف فرما دیتا ہے. اب حیرت ہے یہ اتنی لمبی بات نماز پہ کیوں ہوئی، مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی بیکار نہیں ہے، اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. آج میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نمازیں پچھلی زندگی کی قضا کرتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں، بلکہ یہ ابھی شعبان کی کچھ اینڈ پہ بتاؤں گی کہ آج کے دور میں مسلمان کیا کرتے ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی عادت بن گئی ہے کہ پچھلی زندگی کی قضا عمری کی نیت پہ 15 شعبان کو کچھ نفل پڑھتے ہیں، حالانکہ روزے نہیں رکھتے. تو اب آپ اور میں اس بات کو ادھر ریپ اپ کر دیتے ہیں، پچھلے روزے آپ اس مہینے میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں جی، فرض تو نہیں تھے چھٹے ہوئے، پیر اور جمعرات رکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں. اسی مہینے میں بھی دیکھیے گا 3 دن آئیں گے، یا میں 20 کے روزے کہتے ہیں اس کو، چاند کی چمکتی بھی روتے ہیں. 20 کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو، یعنی اتنا چاند چمک رہا ہوتا ہے کہ رات میں بھی روشنی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اس مہینے انشاءاللہ آج سے شعبان کے دن گنتے جائیں، یہ 3 بھی رکھ لیجئے. ہاں ایک بالکل ہی اپوزٹ حکم ملتا ہے روزوں میں، وہ بھی ساتھ کر کے اگلی چیز پہ جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ مسلسل روزے رکھنے سے شعبان میں رمضان میں کمزور ہو جائے گا یا فرض روزے چھوٹیں گے، تو وہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھے. بات سمجھ گئے؟ اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ میں سے کسی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ابھی آپ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 15 کے بعد نہ رکھو. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے 15 شعبان کے بعد جب وہ روزے، اور اسپیشلی بالکل رمضان سے 1-2 دن پہلے، سلامی کا روزہ کہتے ہیں، وہ بھی آج کے دور میں مسلمان کی بدعت میں آئے گی یہ چیز، تو کسی کو بالکل 1-2 دن پہلے رکھتے تو کھلوا دیتے تھے. کیوں؟ کہ کہیں یہ نفل رکھتے رکھتے فرض پہ نہ چھٹ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اگر آپ کو روزے سے طاقت ملتی ہے تو آپ آخری دن تک بھی رکھ سکتی ہیں، اور اگر طاقت چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جب یہ رمضان کے روزے کی بات ہوئی تو اور کیا اس مہینے کی کوئی خاص خوبی ہے؟ بالکل ہے. اس مہینے کی 15 شعبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 تاریخ کو مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس شخص کو جس میں کینہ ہو، دل میں بغض، حسد، انیمیٹی، دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے خرابی ہو. اور فرمایا کہ ہر ایمان والے کے اوپر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے. اب اس میں سے آپ کو مجھے 2 کام اور مل رہے ہیں شعبان کے ناطے سے. پہلا کیا تھا؟ روزے رکھیں گے انشاءاللہ، فرض رکھیں، نفل رکھیں. دوسرا کیا؟ کہ ایمان کو بڑھائیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بخش دیتے ہیں. تو مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. تو جتنا ایمان ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. ٹھیک ہے، کثرت سے ایمان بڑھائیں. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیسے بڑھے گا ہمارا، کیسے بڑھتا ہے بھائی؟ مال کیسے بڑھتا ہے؟ کپڑے کیسے بڑھتے ہیں؟ گھر میں گروسری کیسے بڑھتی ہے؟ خریدنی پڑتی ہے نا، توجہ دینی پڑتی ہے نا. جس طرح ہم دنیا میں دوسری چیزوں کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں بڑھتی جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے ہماری جگہ ہی نہیں رہتی، ہم کہتے چیزوں تم رہو اندر میں بیٹھی، ایسے دھکا دے کے الماری کو بند کرتے ہیں کپڑے کے، میری جگہ ہی نہیں ہے ابھی تک. بالکل اسی طرح ایمان کو کمانا پڑتا ہے. پہلے تو اللہ سے دعا کریں، اللہم زینا بزینۃ الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے مزین کرتے. اور بلیو میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں کہ سارا کھیل ایمان کا ہے. اس دنیا میں آپ کے میرے ساتھ جو کچھ اچھا یا برا ہو رہا ہے نا، یہ ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کیجیے ایمان بڑھے. کیسے بڑھے گا؟ اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کی بات کو سن کر. آپ دیکھیے کہ اللہ کی بات کو مان کر، جیسے آپ دیکھیے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے پیار کرے، بلیو می جتنا بچہ آپ کی بات مانے گا نا اتنا اس کو آپ سے پیار بھی ہوگا. جو بچے اپنی ماں باپ کی بات نہیں مانتے یا کیئر لیس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان سے محبت بھی نہیں کرتے. تو بس اللہ کی باتیں مانتے جائیں، اللہ کے اسماء الحسنیٰ پہ غور کریں، اس کی صفات پہ غور و فکر کریں، انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. تیسرا کام جو مجھے آپ کو شعبان کے ناطے سے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دل کے اندر سے کینہ ختم کر دیں. اب بہت سارے لوگوں کو مجھے امید ہے کہ لفظ کینہ سمجھ نہیں آئے گا کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کینے کے لفظ کو آپ ایسے سمجھیے، انگلش میں اگر اس کو کہتے تو انمیٹی، ایک ہوتا ہے دشمن، اینوی ہوتی ہے نا، اینوی دشمنی. کینہ ایسے ہی ہے، رہ جاتے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی سے دل میں میل رکھ لینا. مثلاً کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، اور آپس کے رشتوں میں یہ بہت عام ہے، دیورانی جیٹھانی میں کینہ ہو سکتا ہے، ساس بہو میں ہو سکتا ہے نا، تو قابل کر دینا. اب پھر جوڑا پہن کے آ گئی ہے نا بس، اور اب دیکھیں نا اب یہ خوب اب یہ بھی کرے گی. اچھا مثال ہے کہ آپ نے کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھا، ہوں گے حرام کے پیسے تبھی لے کے گاڑیاں پھرتے ہیں، نہ آپ کا لینا نہ آپ کا دینا، ایسی دشمنی. کسی کا بچہ فرسٹ آ گیا، اس نے خوشی خوشی سب کو بھیجا جی میرا بچہ فرسٹ آئے، آپ اس سے جلنا شروع ہو گئے. یعنی یہ حسد سے قریب کی چیز ہے، لیکن یقین کریں جس کو اردو میں آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ بے لذت چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کی دین پہ راضی ہوں گے. کسی کی خوبصورتی دیکھی، کسی کا پتلا فگر دیکھا تو جل پڑے، یہ کیوں پتلی ہے میں کیوں نہیں، پھر پوچھیں گے کھاتی کیا ہو، وہ بھی نہیں بتاتی ٹھیک. کسی کا جوڑا دیکھا کہاں سے لیا، وہ کوئی بتاتی ہے کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، وہ کوئی اصلی بتاتی ہے. یہ آج کل ہمارے حالات ہیں. وہ ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی کہ کہنے لگی کہ آج کل یہ دلہنوں کے جوڑوں کی قیمتیں بڑا ایک پیٹ ٹاپک ہے. تو کہتی کہ لوگ وہ قیمت بتاتے ہیں جو دکاندار نے مانگی تھی، بھاؤ تاؤ کر کرا کے جو دی تھی وہ نہیں بتاتے. اچھا بیٹی سچ بتا دیتی ہے، ماں غلط بتاتی ہے. بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ زیادہ بیوقوف دکھنا چاہتے ہیں کہ 3 لاکھ کا لیا تو بتا دیں پھر آپ وہی قیمت، تو کم بیوقوف دکھتے ہیں تو چلے 1 لاکھ کا بتا دیں. لیکن رات جاتا تکاپا. اور بلیو میں یہ اپنوں میں ہوتا ہے، دو دوستوں میں ہوگا، بہن بھائی میں ہوگا، دو بھائیوں میں ہوگا. سبلنگ جیلسی بھی اس کو ایک قسم کی کہتے ہیں. ایک بچہ آتا ہے تو پچھلا بچہ اس کے ساتھ تقابل کرنے لگتا ہے. اور ساتھ کام کرنے والے، کسی کی تعریف کر دو دوسرا کہے گا ہاں ہم تو یہیں برے. آپ کسی کے گھر دیں، آپ کہتے ہیں آپ کی بہو تو بڑی اچھی ہے، تو ساس تنک کے بولتی تو ہم نے کیا اس پہ ظلم کیا، یہ تو بڑا آپ کا خیال رکھتے، تو کوئی ہم نہیں اس کا رکھتے. یعنی فوراً وہ ایک کی تعریف دوسرے کی برائی بن جاتی ہے. اس کو دل سے نکال دیں، صاف دل دے کے جس دل میں اللہ کی محبت آنی اس کو صاف کریں. آپ کے گھر میں 4 مہمان آنے ہوتے ہیں، آپ گھر صاف نہیں کرتے؟ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ گھر صاف کرو، ہم کہتے ہیں عزت ہے، مہمان آئے گا کرسیاں صاف ہوں، دھول نہ ہو، برتن صاف ستھرے ہوں، ہم صاف کپڑے پہن کے اس کو ملے. یہ ہم کسی کے آنے جانے پہ اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں نا، یہ بھی عزت دیتے ہیں. آپ کسی کے گھر جائیں اور اگلا آپ کو بڑے اہتمام سے بلائے اور آپ بیکار سے اور نائٹ سوٹ پہن کے اور پسینوں کی سویل والے چلے جائیں، اس کا دل برا ہوگا، وہ کہے گا اس کو میرے گھر آنے کی خوشی نہیں ہے. اسی طرح کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ ایسے پسینوں میں نچڑے اور بار بار کے صبح سے بیٹھی نہیں، صبح سے اٹھی نہیں ہوں، 3 دن سے پکا رہی ہوں، ایک تو آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ 3 دن باسی کھانا کھلا رہی ہوں تمہیں، اور خوشی کا اظہار نہیں کرتے. نہیں، ہم جس طرح اپنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور ہواتے ہیں نا، اسی طرح کوشش کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دل کو بھی کینوں سے پاک کریں. ٹھیک ہے، اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 شعبان میں روزے، نمبر 2 ایمان کی بڑھوتری، اور نمبر 3 جو ہے آپ اس میں اپنے دل کو دوسروں کے بغض سے پاک رکھیں. اس کے علاوہ شعبان کے مہینے پہ پورے قرآن باغ میں کوئی ایک آیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی بات قرآن میں نہیں بھی آتی لیکن حدیث سے ملتی ہے تو ہمارے لیے وہ بالکل برابر کی قابل قبول ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ قرآن میں آئے تو وہ زیادہ اور حدیث میں آئے تو کم، بالکل ایون، A1 = 1 کے برابر ہے. کیا شعبان کے مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی حدیث بھی موجود ہے؟ تو بالکل موجود ہے. ایک تو جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی روایت سنائی ہے، یہ بالکل ٹھیک روایت ہے 15 شعبان کے بارے میں، لیکن اب یہاں میری بات تھوڑے سے غور سے سنیں تو پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتی ہوں. یہ بات سچ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور بخشش کر دیتا ہے لوگوں کی، اور کینے والے دل کی نہیں کرتا. لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس رات میں عبادت کی جائے. یعنی اب ہمارا کوئسچن کیا ہے کہ کیا 15 شعبان کے ناطے سے جو ہمارے کلچر میں ایک شب برات کا بہت گہرا تصور ہے، وہ کہاں سے آئے؟ تھوڑا سا سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم نے تو بچپن سے یہ چیزیں دیکھی اور سنی. آج شب برات ہے، پھل جھڑیاں، پٹاخے، حلوہ، پوڑی، اور وہ جو رات کو دیر دیر تک ادھر سے چھرلی آ رہی ہے اور ادھر انار پھٹ رہے ہیں، اور گلیوں میں وہ کونوں سے کھڑے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. سننا چاہتے ہیں یہ سب کیسے ہوا ہے؟